چار شوال المحرم 1421 ہجری مطابق 25 دسمبر 2000 عیسوی سورہ کہف شریف شروعات. اس سے پہلا درس قرآن جو ہوا تھا وہ 17 نومبر 2000 عیسوی کو ہوا تھا. رمضان المبارک کے بعد کا پہلا درس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعله عوجا.
الحمد لله أنزل على عبده الكتاب
قيما لينذر بأسا شديدا من لدن دیکھیں عبجا کے بعد جو ہے لکھا ہوا ہے کیا سکتا. ایک طریقہ آپ نے پڑھ کے بتا دیا جب اس کا آپ وقت کریں گے یہ ہے. دوسرا طریقہ اس کا سکتا کہتے ہیں پڑھنے کو کہ جب سکتا پڑھا جائے تو اس میں سانس جاری رہے آواز ختم ہو جائے. قرآن پاک میں 8 جگہ سکتا ہے جس میں 4 جگہ واجب ہے 4 جگہ جائز ہے. واجب سکتا میں سے یہ ہے اس کے پڑھنے کا طریقہ. وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا لِيُنْذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِنْ لَدُنْ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا قَيِّمًا عِوَجًا قَيِّمًا احساس تو باقی رہے گی مگر آواز یہ فرق ہے سکتا اور مخ کے درمیان. رف میں جب اسٹاپ ہوتا ہے تو اس میں سانس اور آواز دونوں ختم ہوتی ہے. سکتا میں سانس باقی رہتی ہے آواز ختم رہتی
ہے. لدن هو يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا حسنا أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا
جو کریں گے ابدن نہیں پڑھیں گے آبادا پڑھیں. اس کو وقف بالاقلاب بولتے ہیں یا وقف بالقلب کہتے ہیں کہ یہ الف جو ہے وہ دو زبر جو الف بن جاتا ہے.
ماکثین فیہ ابدا وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا
فلعلك باخع
جعلنا من على الأرض زينها لنبلوهم أيهم أحسن عملا
إن على
إنا لجاعلون عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا
أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا
إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا
فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا
علامت ہوتی ہے جہاں بھی اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ الف مرسوم ضرور ہے لیکن پڑھا نہیں جائے گا
هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا وإذ اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم يغشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْ ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد
ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد
ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا صدق الله العظيم
آدھا قرآن مقدس تقریباً ہو چکا 26 جون 1992 سے لے کر کے 30 دسمبر 2000 کے بیچ میں 14.5 پارے ہوئے ہیں آج بڑی خوشی ہوئی ماشاء اللہ کافی اچھا پڑھا بھی آپ لوگوں نے خاص طور سے یہ بچے جو بڑا اچھا پڑھے ہیں شاید رمضان شریف کے اعتکاف کی برکتیں ہیں بچوں کا ماشاء اللہ یہ بات معلوم بتائی جا چکی ہے کہ مکی اور مدنی صورتیں کیا ہوتی ہیں سورہ کہف مکی ہے کے حوالے سے امام جلالی السیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بڑی تشریحات کی ہے اس سلسلے میں بتایا جا چکا ہے لیکن پھر سن لیجیے یہ اختلاف جو اس میں ہے کہ مکی کون سی صورتیں ہوتی ہیں اور مدنی کون سی صورتیں ہوتی ہیں ایک اور یہ ہے کہ مدنی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مدینے منورہ میں اتری اور مکی وہ صورتیں ہوتی ہیں جو مکہ مکرمہ میں اتری ایک اور دوسرا قول مکی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت سے پہلے اتری اور مدنی وہ صورتیں ہیں جو ہجرت بعد اتری اب ہجرت سے پہلے کہیں بھی اتری ہو اس کو مکی کہا جائے گا اور ہجرت کے بعد چاہے بھلے مکے ہی گزری ہو اس کو مدنی کہا جائے گا. ایک اور یہ بتایا گیا کہ مکی سورتیں یا آیتیں وہ ہوتی ہیں جس میں خطاب زیادہ تر کافروں سے ہے, اور اس کی پہچان بتائے گی کہ وہ لمبی لمبی آیتیں یا سورتیں ہیں, اور مدنی وہ سورتیں ہیں جس میں خطاب کافروں سے کم, اسلامی سلطنت کے قیام کے بعد قانون کی زیادہ ضرورت تھی, اس بنیاد پر اس میں زیادہ تر احکام اسلام بیان کیے گئے, اور اس کی صورتیں آیتیں چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں. اسی لیے آپ تیسرے پارے کی اکثر صورتوں کو دیکھیں گے وہ مدنی ہیں اکثر. بہرحالی اختلاف مباحث ہے علماء اور محدثین و مفسرین کے نزدیک. یہ صورت مکی ہے. اس صورت میں 111 آیتیں ہیں اور 1577 کلمے, 1577 ورڈس کلمے ورڈس, اور 6360 حروف ہیں, 6360 لیٹرز اس میں ہیں. یہ سورہ کہ الکہفن کے معنی ہوتا ہے, الکہفو معنی ہوتا ہے غار. ابھی رمضان گزرا ہے پرسوں, ساری باتیں آپ لوگ سنی چکے ہیں, لیکن کچھ باتیں مزید جو توضیح طلب ہیں وہ بڑی بڑی دلچسپ صورت ہے. ابھی کے لیے یہ صورت جو اتری ہے مکی میں, تو دراصل محسوس ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہجرت فرمانے کے احکام بس اترنے ہی والے ہیں, اور مشرکین مکہ نے مسلمانوں پر حد سے زیادہ تشدد شروع کر دیا ہے, حد سے زیادہ تشدد شروع کر دیا ہے, اور اس تشدد ظلم و بربریت میں مسلمانوں کا دل ٹوٹا ہے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہف والے ان 6 یا 7 عظیم الشان بزرگوں ولیوں کا ذکر بیان کرنے کے بعد ان مسلمانوں کو ڈھارس بتائی گئی ہے کہ دیکھو تم سے پہلے بھی اگلی شریعتوں میں بھی ایسے ایسے لوگ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا, منہ کر گئے وہاں سے, مگر کفر کے ساتھ کسی بولی میں کوئی شرکت گوارا نہیں کی, کبھی ہاں میں ہاں ملانا گوارا نہیں کیا. سورہ کہف کو اترنے کی وجہ دراصل 3 سوال نبی کریم سے کیا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. ایک کوسچن تھا روح کے بارے میں کہ روح کیا ہوتی ہے, ایک کوسچن ان کا تھا کہف والے کون تھے, اور تیسرا کوسچن ان کا تھا ذوالقرنین کون تھا. یہ 3 سوال کیا تھا حضور سے. اب دراصل یہ سوال تھا یہودیوں کی طرف سے, لیکن ان لوگ خود سامنے آ کر کے سوال رسول کریم سے نہیں کیے, بلکہ بیچ میں یقین مکہ کفار مکہ بلائے کہ تم جاؤ ان سے پوچھو. ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو کوئی جواب ہے نہیں, اس کا بدلا نہیں پائیں گے, اور پھر ان کی نبوت پتہ چل جائے کتنی گہری کتنی اونچی کتنی معیاری ہے, پھر تمہیں ان کو ریجیکٹ کرنے میں اور ان کو ان کے پیغام کو رد کر دینے میں تمہارے لیے بڑی بہترین دلیل مل جائے گی. یہ چونکہ یہ 3 واقعات ان کی کتابوں مذکور تھے, وہ لوگ آئے اور اس کے بعد حضور سے سوال کیا. اللہ کے رسول سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت ہے کہ انشاءاللہ کہنا بھول گئے تھے, تو اس کے بعد وحی نہیں اتری, کچھ دن تک انتظار کیا, اس کے بعد سورہ بقرہ اتار کر کے ان 3 سوالوں کا جواب دیا گیا. یہ قول یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر حضور پر وحی اتاری اور بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا. یہ تین سوال تھے, روح کیا ہے, ذوالقرنین کون تھے, کہف والے کون تھے. مودودی صاحب کا خیال یہ ہے کہ تینوں سوال یہ نہیں تھے, تینوں سوال یہ تھے کہ کہف والے کون تھے اور خضر کا واقعہ کیا تھا اور ذوالقرنین کون تھے. چونکہ مودودی صاحب پر عقل اس قدر سوار تھی کہ ہر چیز کو عقل کے پیمانے پر ناپتے تھے اور اس کرتے تھے, جبکہ آپ غور کریں کہ یہ تینوں سوال, یہ روح کیا ہے, ذوالقرنین کون ہے, اصحاب کہف کون ہے, یہ تینوں حدیث میں آئے ہوئے سوالات ہیں, حدیث میں آئے ہوئے سوالات ہیں. مودودی صاحب کا کہنا یہ کہ بنو اسرائیل کا زمانہ اور کہف کے زمانے میں بڑا فرق ہے نزول میں, جب یہ دو سورتیں اتری تھیں, لہذا اصحاب یا سور کہف کی تلاوت کے بعد جو چیزیں نگاہوں کے سامنے آتی وہ یوں ہیں کہ پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کیا گیا ہے, پھر بیچ میں حضرت موسیٰ اور خضر کے مقابلے بیان کیے گئے, اور اخیر میں چل کر کے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا گیا. لہذا سوال روح کے بارے میں نہیں تھا, خضر کے بارے میں تھا. یہ اقلیت انہوں نے دوائی اپنی, حالانکہ ان کی اس عقل پسندی پر ایک اعتراض ہوتا ہے. اب دیکھیں آپ تلاوت کریں, آگے پڑھیں گے آپ کی سورت کیا تھی, کیا ہے, وَيَسْأَلُونَكَ عَنْ ذِي الْقَرْنَيْنِ قُلْ سَأَتْلُو عَلَيْكُمْ مِنْهُ ذِكْرًا. اے رسول, آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے ہیں تو آپ کہیے کہ میں ان کے ذکر کو کچھ دیر کے بعد بیان کروں گا. انداز گفتگو یہ ہے کہ آپ سے پوچھتے ہیں, اور حضرت خضر کا جب واقعہ بیان کیا گیا ہے تو اس میں یہ بات نہیں بیان کی گئی کہ میں سلو رکھا, بلکہ اس کا جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس کا انداز بیان کیسا, اس کی شروعات کی ذرا ملاحظہ فرمائیں آپ, کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقْبًا. بالکل شروع کر دیا گیا, اور جب یاد کرو جب موسیٰ نے اپنے خادم سے کہا میں باز نہ رہوں گا جب تک وہاں نہ پہنچوں جہاں دو سمندر ملے, اس میں کسی سوال کی شروعات نہیں ہے کہ آپ سے سوال کیا گیا ہو اور پھر آپ نے جواب دیا ہو. پتہ چلتا ہے کہ دوران گفتگو میں, میں نے بات کتنی بار مثال دی ہے کہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی بات کو سمجھانے کے لیے کسی واقعے کا تمثیلی بیان کرنا ضروری ہو جاتا ہے, واقعات سے آدمی کے ذہن کے اندر بات بہت جلد اتر جاتی ہے. اس سے پہلے جانتے ہیں, اس سے پہلے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کرنے کے بعد اس میں جو چیزیں ہیں سب آگے بیان کریں گے, اس میں کچھ تفصیل آئے گی. بیان کرنے کے بعد پھر ایک تمثیل قرآن نے بیان کیا ہے, وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا رَجُلَيْنِ, سے دو آدمیوں کی مثال بیان کی ہے. مثال بیان کرنے کے بعد پھر حضرت خضر اور حضرت موسیٰ کا واقعہ بیان کیا گیا ہے. تو یہ تمثیل کی روشنی میں ایک حکایت تھی جس کو بیان کر دی گئی ہے, یہ سوال کا جواب نہیں ہے. سوال کا جواب یس الکاری روح کوئی روح بن امر ربی, یو تھا یس الکار نہیں کل ساتھ لو, آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھتے, آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے, تو آپ کہہ دیجیے کہ یہ اور کہف کے پورے واقعات کو سورت کی شروعات میں ایک اثر نو بیان کرنا شروع کر دیا. لہذا عقل کے تقاضے کے پیش نظر اس بات کو سمجھا جا سکتا ہے کہ تیسرا سوال ان کا حضرت خضر کے بارے میں نہیں تھا, بلکہ حضرت خضر کا واقعہ واقعات کی روشنی میں دراصل ایک نئے واقعے کو سنا کر کے بات کو ذہن کے اندر اتارنا مقصود ہے. بس میری بات سمجھا لیا آپ نے, یہ اور پھر عقل بھی چاہتی ہے جو چیز حدیث میں صراحتاً مینشن کر دی گئی ہو اس کے خلاف سوچا نہیں جا سکتا ہے. یہ صورتحال ہے. بہرحال اصحاب کہف کہفن کے معنی ہوتے ہیں غار, کیف کے سلسلے میں واقعہ جو ہے میں نے بیان کر دوں میں, اور یہ واقعہ بقول تفیق القرآن کی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 1100 سال پہلے کا واقعہ ہے تقریباً فراق, لیکن اس کے اندر یہ بات نہیں کی گئی ہے کہ فراغ کے اندر یہ بات نہیں بیان کی گئی ہے یہ واقعہ کس صدی کا ہے. تو انہوں نے ایک بات یہ کہ تفسیر القرآن میں کہ انہوں نے اصحاب کہف کے واقعے کو رومیوں کی، مسیحیوں کی، یہودیوں کی بعض کتابوں کے ریفرنس سے مطابقت کر دیتی ہے، اس بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہ دراصل وہی واقعہ ہے جو ان کے یہاں کتاب میں پایا جاتا تھا. لیکن ہمارا کہنا یہ ہے کہ اگر ان کی کتابوں میں کوئی واقعہ کسی اور طریقے سے بیان کیا گیا ہو اور قرآن میں واقعہ کسی اور طریقے سے بیان کیا گیا ہو تو اس ان کی کتابوں کی تصدیق کے لیے ہم اپنی کتابوں کے واقعات کا چہرہ مسخ نہیں کریں. قرآن نے جو واقعہ بیان کیا ہے وہی حق ہے، وہی سچ ہے، اس لیے کہ ان کے یہاں جتنی باتیں پائی جا رہی ہیں وہ سب تحریف سے ساری نہیں ہے، اور جو جو واقعہ بیان کیا گیا ہے وہ ان کے قول کے مطابق کہ جس شخص نے سب سے پہلے اس واقعے کو مینشن کیا ہے وہ حضرت اصحاب کہف کے تقریباً 50 یا 60 سال کے بعد اس نے لکھا ہے. یہ لکھتے ہیں کہ جس چیز کا حوالہ بھی میں آپ کو سنا دوں اس کو تھوڑا سا تاکہ بات آگے چلے. یہ دیکھے لکھتے ہیں اس قصے کی قدیم ترین شہادت شام کے اے سی کا ایک عیسائی پادری جسوجی سے مباحث میں پائی گئی جو سریانی مان میں لکھے گئے تھے. یہ شخص اصحاب کہف کی وفات کے چند سال بعد 452 میں پیدا ہوا تھا اور اس نے 474 کے لگے زمانے میں اپنی موبائل معطل کی. ان کا کہنا یہ کہ اصحاب کہف کے زمانے کے قریب کا ایک شخص تھا جس کا نام ہے پادری جیمز سروجی. اس نے کچھ اپنے لیکچر، کچھ فوائد، کچھ بعض کی باتیں ترتیب دی تھی، اسی میں اس واقعے کو لکھا ہے. ظاہر کی بات ہے اس زمانے میں کسی چیز کے حفاظت کا یہ طریقہ نہیں تھا جو آج رائج ہے، کتاب ہے، کاغذ ہے، روشنائی ہے، کوئی چیز ہوتی فوراً اس کو لے لیا جاتا ہے. اس نے جو بھی لکھا ہوگا تاجی جب سوجی نے یہ نقل کیا ہوگا قول بالقول، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس نے اس سے سنا، اس طرح سے. اور ظاہر سی بات ہے بیچ میں بہت ساری باتیں ایسی آئی ہوں گی کہ جو باتیں حقیقی باتیں سے تعلق نہیں رکھتی ہوں گی کہ وہ اپنے پیغمبر کے ایک ایک قول کو لفظ لفظ نقطہ نقطہ نقل کرتا ہے اور جواب زمانے میں اس کے احتیاط کی اتنی ترقی نہیں. لیکن قرآن واقعہ بیان کرے گا وہ ظاہر سا ہے جیب سروجی کے باتیں کے ساتھ کہیں کا قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جو واقعہ بیان کرے اس میں سرے منہ بال کے برابر بھی ہے نا. قرآن نے جو واقعہ بیان کیا تفسیر نے جو نقل کیا ہے وہی تھا کہ 5 یا 4 مقصل مینا یملیتا برقونت بیرونت سارنونت زونوانت کشفوت تنگش، یہ اتنے آدمی تھے. اور اس زمانے میں وہ بادشاہ بھی کام تھا دفیرس، اس نے ان کو بلایا، غریب تھا، کفر پرست تھا، اور یہ کوشش کی کہ یہ لوگ بھی دین سے منحرف ہو کے بتوں کی پوجا کریں. اور اس کے بعد ان لوگوں نے مہلت مانگی کہ ہمیں کچھ مہلت دیا جائے سوچنے کا، ہم جواب دیں گے. اور آپ کو پوٹ کی حال نہیں ہوا، بعد سار میں جا کر کے قیام کیا. قرآن کہتا ہے کہ وہ 309 سال سوئے. لیکن اس کی روایت کے مطابق ان کے اس پیریڈ کا جو ان کے سونے کا جو پورا پوری پیریڈ ہے وہ 190 سال ہے بس، اس زیادہ. اور اس پر جو تشریح قرآن کے اندر بات لکھی گئی کہ 309 یا 300 سال کو یہ کہہ کر کے مودودی صاحب نے ریجیکٹ کر دیا ہے، جبکہ مطلب یہ کہ جیمز سروجی کی روایت سارا اللہ نے قرآن کے یہ کہہ کر ریجیکٹ کر دیا ہے کہ کیونکہ وہاں نے کہا ہے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں، لوگوں میں یہ بات رائج ہے کہ وہ 300 سال سوئے تھے کہ 309 سال سوئے تھے، لہٰذا یہ عوام کی بات ہوئی. عوام کی بات کو قرآن نے تسلیم کیا ہے، ایکسپلینیشن کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، لہٰذا اس کے بنسبت جیمز سروجی کی بات زیادہ لائق اعتماد ہوتی ہے. کیا سمجھا تم نے؟ سمجھ نہ پا رہی ہے. یہ ہے ہمارا کہنا، یہ ہے کہ قرآن جو ترجمانی کرتا ہے غلط بات کی ترجمانی قرآن کرے گا. قرآن نے کبھی بھی کسی غلط بات کی ترجمانی نہیں کی ہے نا. اور اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہی حق اور سچ ہے. وہ 300 سال سوئے کہ 309 سال سوئے، اللہ عالم. اس لیے اس کے بعد کیا ہے کہ اللہ ہی بھی زیادہ جانتا ہے. بہرحال تو ان لوگوں نے سوال کیا اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصحاب کہف اور ذوالقرنین کے تفصیلی واقعات کر دیے. لیکن روح کے بارے میں جو سوال کیا گیا تو اس کی تفصیل ہم کر چکے ہیں 15 بارے میں، کہ روح کے بارے میں جو سوال کیا گیا تھا اس کا جواب قرآن نے یہ دیا تھا یا سرور کا روح قل الروح من ربی وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. روح کے بارے میں آپ سے پوچھنے بات کریے کہ روح یہ اللہ کا امر ہے اور چونکہ تمہیں روح کے تعلق سے نالج کم دی گئی ہے اس بنیاد پر تم روح کے اس باریک مسئلے کو سمجھ نہیں سکتے ہو, روح کے باریک مسئلے کو اس کی گہرائیوں کو تم ناپ نہیں سکتے ہو, لہذا اتنا جان کر کے رہ جاؤ کہ روح کیا ہے, امر ربی ہے بس, اللہ کا ایک امر ہے. اور جو بات سمجھنے کی تھی اس کو قرآن تفصیل سے بیان کر دیا, قید کا واقعہ اور یہ ذوالقرنین کا واقعہ. بہرحال جب دقیانوس کا انتقال ہو گیا اور 300 سال کے بعد یہ لوگ اٹھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو کیوں اٹھایا, اس کی وجہ دراصل دو جواب دینا, ایک بات سے دو جواب دینا مقصود ہے. کفار مکہ کا عقیدہ یہ تھا کہ موت کے بعد اٹھنا نہیں ہے, حشر بعد الموت کا عقیدہ ان کا نہیں تھا. وہ کہتے تھے کہ آدمی مر گیا ختم ہے اور اس کے بعد اس کو دوبارہ اٹھنا نہیں ہے. اسی طرح کا ایک سوال ہوا تھا اس زمانے کے اس بادشاہ کے سامنے پیش ہوا تھا جس کا نام بیدروس ہے, بڑا متقی و زاہد انتہائی اور مسلک مسیحیت پر جو ریل عیسائی مسلک ہے وہ اسلامی مسلک ہے, وہ ریل عیسائی مسلک کے ماننے والے لوگ اس زمانے میں حضور کی بعثت سے پہلے وہ سب جنتی ہیں, وہ سب کے سب جنتی ہیں جیسے ہم مسلمان ہیں ویسے وہ بھی مسلمان, لیکن حضور کے اعلان نبوت کے بعد اب ان کی اصلیت رکھی نہیں گئی, ایون وہ اپنے صحیح مسلک پر بھی عمل کرنا تو ان کی بخشش نہیں, تو اس لیے کہ حضور کی نبوت کا انکار کفر خاص ہے. تو بیدروس بڑا ہی متقی و ظاہر مسلم بادشاہ تھا, اس نے اس کے زمانے میں یہ فتنہ اٹھا تھا کہ کیسے ممکن ہے کہ جب آدمی مر جائے سڑ جائے گل جائے تو دوبارہ اٹھایا جائے گا. وہ بیدروس نے اپنے کمرے میں جا کر کے گڑگڑا کر کے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی کہ العالمین اس مسئلے کا کوئی حل گمراہ ہوتے چلے جا رہے ہیں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مسئلے کا حل نکالا. وہ لوگ سو کر کے اٹھے پاس جا کر کے اس سکے کو دیا تو اس کا ہاتھ تھام لیا, سکہ تو بڑا پرانا ہے تمہارے پاس خزانہ ہے بتاؤ, میرا اپنا پیسہ ہے بولی اس قسم کا واسطہ تو کئی سال پہلے بن چکا ہے تو بات بلایا گیا. قربان نے پوچھ تاچھ شروع کیوں نکالے, قربان کو لے کر کے وہ شخص جو مارکیٹ میں گیا تھا کھانا لینے کے لیے آیا سغار میں, اس غار میں آنے کے بعد اسے گفتگو کی, بیدروس پاشا کو اس کی صحیح اطلاع دی گئی, بیدروس پاشا آیا اس سے ملاقات کی لوگوں سے اور پھر وہاں پہ علامات اولیاء کاملین مقرر کرنے کے بعد یہ اللہ کے ان نیک قرار بندوں کی جگہ ہے, وہاں پہ ایک دن خاص کیا گیا کہ جس دن یہ اٹھے ہیں اس دن اب خاص کر دو کہ اس دن یہاں پہ تقریبات آئی جائیں گی, اور اس کے بعد وہاں مسجد بنائی گئی, پھر وہ تقریبات ہر سال وہاں منعقد ہوتی تھی اور عبادت کرتے تھے ان کے آگے سے کھائی جاتے تھے. سمجھا, یہ مختصر واقعہ ہے. شروعات دیکھیں, الحمدللہ الذی انزل علی عبدہ الکتاب ولم یجعل له عوجا, سبوبیاں اللہ کو جس نے اپنے بندے پر کتاب اتاری اور اس میں اصل کجی نہ رکھی, عوج کہتے ہیں ٹیڑھا پنی کو, یہ چیز ذرا سا بھی ٹیڑھی ہو تو اس کو کیا بولیں گے, وہ جو آپ نے دیکھا راستے میں روڈ کے اوپر ایک نشان بنا ہوتا ہے نہیں کہ روڈ نہیں بنایا ہوتا ہے, یہ اگر ایسا نشان ہوتا ہم کہیں گے السلیم المحمد, کیا میرا راستہ کیا میرا راستہ, احمد کے معنی ہوتا ہے کیڑا ہونا کجی ہونا. تمام خوبیاں ثابت کر کے جس نے اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسی کتاب اتاری اس کے اندر کوئی کجی نہیں ہے, بالکل سیدھی سادی کتاب اور حق راستہ دکھلانے والی کتاب ہے نا, جمن شرید ملت عدل والی کتاب انصاف والی کتاب. تو اس کا کام کیا ہے کتاب کا, کہ اللہ کے سخت عذاب سے ڈرائے اور ایمان والوں کو جو نیک کام کرے بشارت دے کہ ان کے لیے اچھا ثواب ہے جس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. شروعات واقعی کی جو ہوئی اصحاب کہف کی, بجائے اس کے اصحاب کہف کا پہلے واقعہ بیان کیا جاتا, پہلے اللہ کی حمد بیان کی گئی ہے,
ہم دھیان کرنے کے بعد کتاب کی صفائی پیش کی گئی ہے, تمام خوبیاں اللہ کے لیے یہ کتاب اتاری گئی, اس کے اندر کوئی کمی نہیں, اس کی ضرورت کیا پڑی. معلوم یہ ہوا کہ پہلے دو اہم سوالوں کے جو پہلے جو اہم اعتراض تھے اس کا جواب دے دیا جائے, تاکہ جب آدمی کو اس کے اس پہلو سے سیٹسفائڈ کر دیا جائے گا تو اس بات قبول کرنے میں آسانی ہوگی. پہلا سوال ان کا یہ تھا کہ مستحق تعریف ان کی عبد ہے, قرآن نے اس کو کہہ دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, تعریف رائے کون ہے؟ اللہ. دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ یہ کتاب جو رسول کریم پر محمد عربی پر اتر رہی ہے, یہ کتاب کوئی ان کو بتاتا ہے, کوئی ان کو پڑھاتا ہے, اس کے بعد یہ ترتیب بھی لیتے ہیں, یہ بتا دیا کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ قرآن اللہ کی طرف اترا ہوا کلام ہے اور اس میں اس قدر سیدھائی ستھرائی اچھائی کی باتیں بیان کی گئی ہیں کہ آدمی ذرا سا بھی غور و خوض کرے تو اس کو فوراً سیدھا راستہ مل جائے گا. جب یہ قبول کر لیں گے تو اس کے بعد اصحاب کہف کا واقعہ سنانا ان کو ایمان کے قریب کرنا آسان سے آسان تر ہو جائے گا. اس لیے اس بات کو پیش کیا گیا ہے نا, الحمدللہ الذی, ساری خوبیاں ثابت ہیں. الحمد میں جو ہے حمد معنی تعریف اور اللام جو الف لام لگا ہوا یہ ذرا کل کے معنی میں سارے کے معنی میں آتا ہے. الحمد الام استغراق کا ہے, یہ استغراق کہتے ہیں ساری خوبیاں, کل الحمد للہ کہنے کا مطلب ہے ساری خوبیاں اللہ کی. تو یہ قرآن کیا ہے؟ کیا عذاب سے ڈراتا ہے, نیکیوں کی بشارت دیتا ہے, جو لوگ اچھا عمل کریں ایمان لائے ان کے لیے جنت کی بشارت دیتا ہے کہ جس کے وہ ماں کے سین اپی ابدا ہمیشہ اس کے اندر رہیں گے. ایک بات وینذر الذین قالوا اتخذ اللہ ولدا, اور ان کو ڈرائے جو کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنا کوئی بچہ بنا لیا. ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تقل من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. تو یہ دراصل وہ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس اس بارے میں کوئی علم نہیں رکھتے, اس بارے میں نہ وہ کچھ علم رکھتے ہیں نہ ان کے باپ دادا, کتنا بڑا بول ہے جو ان کے منہ سے نکلتا ہے, گرا جھوٹ کہہ رہے ہیں. آج ترجمہ گرا جھوٹ کہنا بالکل, یہ گراہ اس بات سے یہ شکی مکہ تم لوگ یا عیسائی تم یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرض بنا لیا بیٹا, تمہارے نہیں اور اس لیے ہم اس کو کرتے چلے آ رہے ہیں. بات حق یہ ہے کہ نہ تمہارے پاس کی کوئی دلیل ہے نہ ہمارے پاس اللہ کے پاس کوئی دلیل ہے, بڑی غلط سی بات ہے. وہ بول رہے ہو اور صرف اور صرف جھوٹ بول رہے ہو, ایسی کوئی نہیں. آخر کہتے ہیں آدمی کا اپنی جان کو قربان کرے جان کی بڑی تکلیف ہوئی تھی, بہت تکلیف تھی رسول علی قرآن کا باپ رونا سکھا رہا تو وہ کتاب رکھے گا ان کے پیچھے, اگر وہ اس بات پر ایمان کرائے کریم آپ ان کے پیچھے ایمان لانے کے غم میں اپنی جان دے دیں گے. آپ کا کام یہ نہیں ہے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے, اللہ تعالیٰ دلوں کو بدلتا ہے. آپ منذر ہیں مبشر, آپ فیصلہ آنے والے ہیں, آپ بشارت و خوشخبری دینے والے ہیں, لہذا آپ اپنی جان کو ہلاک نہ کریں. اتنا ہے آپ جتنا آپ کر رہے ہیں, اور یہ بات حدیث پاک کی آئی بھی اللہ پر حضور فرماتے ہیں کہ میری مثال کچھ شخص کی سی ہے کہ جس نے آگ روشن کی اور پتنگے اڑ اڑ کر کے اس آگ کے قریب آئے اور اس آگ میں گر کر کے جل جانا چاہتے ہیں, اور وہ آگ جلانے والا ان کو ہاتھ سے روک رہا ہے تاکہ جل نہ پائے. میں نے اسلام کی دعوت پیش کی, اللہ کی توحید بیان کی, جہنم سے ان کو بچا رہا ہوں, میں ان کے کمر کے پٹکے پکڑ پکڑ کر کے جہنم میں گرنے سے بچا رہا ہوں, مگر افسوس کہ یہ لوگ جہنم میں گرنے سے رکنا نہیں چاہتے. یہ اس قدر اللہ کے رسول ایمان کے تعلق سے حریص تھے. اس پر آپ سیر کی کتابوں کے بہت سارے واقعات پڑھ سکتے ہیں اور سن سکتے ہیں.
ہمارے قبائل میں وہ اسلام کی تبلیغ کریں. حضور جانتے تھے کہ یہ لے جا رہے ہیں ان کو شہید کر ڈالیں گے, لیکن اس کے باوجود اسلام کے اوپر اس قدر حضور ہی سے آئی کہ ان کو انتصاب کر دیا. یہ لے گئے اور ایک جگہ یہ آرام کرنے کے ان کو روکا, ان کے دشمن کھاد میں چھپے ہوئے تھے, نکل کر کے ان کے اوپر اچانک حملہ کیا اور اس کے بعد اور سب صحابہ کو جو حافظ قرآن قاری قرآن تھے اور فقیہ اسلام تھے سب کو شہید کر دیا. دو باقی بچ کر کے وہاں سے واپس آئے, حضور کو پوری اطلاع دی تو حضور نے ان کے لیے دعائیں ہلاکت فرمائی تھی. جو جانتے تھے حضور کی یہ جا رہے ہیں اتنا ظلم کریں گے, ان کو شہید کر دیں گے, لیکن اسلام کی تبلیغ اور اسلام کی خدمات حضور کو اتنی عزیز تھی کہ وہ تو چھوڑ دی اپنی جان کو حضور ہلاکت میں ڈال رہے ہیں, اپنی جان. آخر طائف میں حضور کا جانا کیوں تھا؟ اسی لیے تو کہ جا رہے ہیں, ہو سکتا ہے وہاں پہ لوگ اسلام قبول کر لیں, مگر نتیجہ کیا نکلا کہ وجہ اس کی اسلام قبول کر دے پتھر سے مارنا شروع کر دیا. فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ, تو کہیں ایسا تو نہیں کہ رسول آپ اپنی جان پر ان کے لیے کھیل جائیں, آپ ایسا نہ کریں. اِنَّ جَمَعَ حَضِرَتَ اللَّهَ لِنَبْلُوهُمْ أَيُّهُمْ أَعْمَلَ بِنَّ زمین کا سیا یا زینا, زمین نے ڈیکوریٹ کر دیا ہے جو کچھ اس پر ہے اس لیے کہ انہیں آزمائے ان میں سے کس کے کام بہتر ہے. یہ کائنات کی جتنی بھی نارائنیاں ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے زمین کی زینت بنایا ہے. زینت خالی یہ پودے نہیں ہیں, یہ درخت یہ ہری ہری گھاس سے خالی زینت ہو, پھول یہ سب زینت ہو نہیں, آدمی اس کی زینت ہے, چوپائے بھی اس کی زینت ہے, چرند و پرند بھی اس کی زینت ہے, دریائیں بھی اس کی زینت ہے, زندہ اور مردہ پہاڑ بھی اس کی زینت ہے, سب اس کی زینت ہے. یہ سب کچھ پڑا رہے انسان اس سے معلوم کر لیا اس کی زینت رہے گی نہیں رہے گی؟ بالکل نہیں رہے گی. انسان تو سب سے بڑی زینت اس کی سردی کی ہے, تو ہم نے اسی لیے بنایا ہے کہ ہم دیکھیں کہ کون وہ ہے کہ اچھا عمل کرتا ہے. لیکن نبلوہم آزمانا الابتلاء الابلاء آزمانا, ہم آزمائیں ان میں سے ایہم احسن عملا, کہ اس میں کون اچھا عمل کرنے والا ہے. تو کائنات کی رنگینی دیکھنے کے بعد اللہ تعالی کی ذات والا صفات پر ایمان اور پختہ ہو جانا چاہیے. ایسا نہیں کہ اس کائنات کی رنگینی میں آدمی کھو جائے, کھونے کے بعد جو تھا مقصد تھا اس کو چھوڑ دے اور جو مقصد نہیں تھا اس کے پیچھے پڑ جائے, ہے نا؟ سورج چاند سورج کا نکلنا, ستاروں کی آرائش, یہ سب کیا ہے؟ زینت کائنات ہے. زینت کائنات میں اتنا نہ پڑ جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ, بلکہ ان کے ذریعہ اللہ تک پہنچو. یہ اتنی بنائے گئے. وَإِنَّ لَجَاعِلُونَ مَا عَلَيْهَا سَعِيدًا جُرُزًا, اور بے شک جو کچھ اس پر ہے ایک دن اسے ہم پٹ پر میدان کر کے چھوڑیں گے. سعیدًا جُرُزًا, برابر زمین جس پر کوئی چیز نہ ہو, مسطح زمین کر کے چھوڑیں گے. چنانچہ آپ جانتے ہی ہیں بار بار جی سن رہے ہیں کہ حضرت اسرافیل علیہ السلام پہلا سور پھونکیں گے حق کائنات کی ہر چیز تباہ ہو جائے گی, اور جب دوسرا سور پھونکیں گے تو زمین مشرق سے لے کر کے مغرب تک ایسا ہو جائے گی, کیونکہ تو پھر گا زمین پر نہ پہاڑ ہوں گے نہ دریا ہوں گے نہ درخت ہوں گے نہ کوئی چیز نہیں ہوگی, صرف زمین ہوگی. یہاں تک فرمایا گیا اگر مغرب میں کوئی رائی کا دانا رکھا جائے اور مشرق سے دیکھا جائے تو زمین کی مسطح ہونے کی بنیاد پر مشرق سے لیتے وقت سعیدًا جُرُزًا کہنے کی ضرورت کیوں پڑے؟ اب یوں ذہن دیا جا رہا ہے مکہ کو کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ موت کے بعد اٹھایا نہیں جانا ہے, زندہ نہیں کیے جاؤ گے, سوال جوابات نہیں ہوں گے. تم یقین کر لو کہ جس طرح سے ہم نے اس کائنات کو پیدا کیا ہے سمارا ہے نا, آرائش دی ہے, جس طرح سے جس کی پوری آرائش کو ختم کر دیں سب ختم ہو جائے گا اور زمین بالکل مسطح کر دی جائے گی. ہم اس کو کریں گے, جو ہم اس کریں گے اس کو کریں گے. بے مشرکین مکہ اپنے ذہن و دماغ سے اس بات کو نکال دو کہ جو رب کریم پیدا کرنے پر قادر ہے, مسطح کرنے پر قادر ہے, تو میں زندہ کرنے پر قادر ہوں, بے شک زندہ کرنے پر قادر ہوں. ایسا کہا. اب اس کے بعد اتنی گفتگو کرنے کے بعد اب اصحاب کہف کا واقعہ شروع کیا جا رہا ہے. وجہ کہ یہ بات بتلانی مقصود تھی
وہ ایک مارمنٹ قرآن پیش کر رہا ہے جو اس وقت مکہ مکرمہ میں پایا جاتا تھا. ہم ان کے سوالوں سوال اس سوال کا جواب کیا صحابہ کہہ سکتے ہو سکتے. اب حسب تانا صاحب القصور رقی میں کان بنایا اتنا عجبا, کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھور جنگل کے کنارے والے ہماری ایک عجیب نشانی ہے. یعنی اصحاب کہف اور رقیب یہ عجیب نشانیاں ہیں. رقیب کے تعلق سے جو روایتیں آئی ہوئی ہیں, کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رقیب دراصل اس علاقے کا نام ہے جس علاقے میں یہ غار پایا جاتا ہے, اور یہ غالباً شام کے کسی علاقے میں یہ نہیں ہوگا. لیکن زیادہ تر لوگوں کا خیال یہ ہے کہ رقیب دراصل اصحاب کہف کے اس غار کے اوپر جو بیدروس بادشاہ نے ان کے دام ان کے حالات و قواعد لکھ کر کے تختی کی شکل میں رکھا تھا, اس رقیب وہ چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ جب کافی دنوں کے بعد اس کی تحقیق و جستجو کی گئی تو اسی تختی کے ذریعہ ان کا پتہ چلا کہ کون ہو جائے. کہ رقیب وہ ہے کہ جب دقیانوس نے ان کو حکم دیا تھا کہ ان کے اوپر دیواریں چن کر کے اس کو بند کر دو, تو جس نے شخص نے یہ کام سنبھالا تھا اس نے کچھ تختیاں بنوائی تھی, اور اس تختیوں پر نیچے سارے حالات دیکھنے کے بعد اسی صندوقچی کے ساتھ رکھ کر کے بند کر دیا تھا, اور پھر جب وہ دیوار ہٹی اور صندوقچی کھلی یہ لوگ جگے تو اسی کے ساتھ وہ تختیاں ملی تھی رقیب وہ. یہی زیادہ تر طریقۂ قیاس ہے. تو کیا تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کھو اور جنگل کے کنارے والے الکہف اور رقیب والے کالو مینار کنارے بات ہماری عجیب نشانیوں میں سے, یعنی یہ مشرکین مکہ یہ یہودیوں یہ عیسائیوں, تم نے میرے حبیب سے کہف اور رقیب کے بارے میں سوال کیا اس لیے نا جسے میرے حبیب تم کو نہیں بتا سکے گا تو تم لوگ اس کی نبوت اور رسالت کا انکار کرو گے. یہی نا. اب سنو کہ واقعہ کیا تھا. یہ واقعہ یہاں سے واقعہ شروع ہو چکا ہے. ان سے جب ان نوجوانوں نے باہر پناہ لی پھر بولے یہ ہمارے رب ہمیں اپنے پاس سے رحمت دے اور ہمارے کام میں ہمارے لیے رائے آبی کے سامان کر. فضل بنا آبان ہی فلکا شینا آدلا, تو ہم نے اس غار میں ان کے کانوں پر گنتی کی گئی برس تھپ کا. ثم بعثناهم لنعلم اي الحزبين احصى لما لبثوا امدا, پھر ہم نے انہیں جگا کر جگایا کہ دیکھیں دو گروہوں میں کون ان کے ٹھہرنے کی مدت زیادہ ٹھیک بتاتا ہے. جب وہ لوگ گئے وہاں پہ سوئے, ظاہر سی بات ہے آدمی کتنا بھی سویا ہو کتنی گہری بھی سویا ہو مگر بعض آنکھیں ایسی ہوتی ہیں بعض آوازیں ایسی ہوتی ہیں تاکہ اس پر دھیان جگ ہی جاتا ہے. کبھی بڑی گہری نیند ہوتی ہے تو نہیں دیکھتا ہے, لیکن جب اس کی گہرائی نیند گہرائی کا اثر ٹوٹتا ہے تو جگتا ہے. الارم میں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الارم بجتا آدمی نہیں جگتا ہے, اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ چل جاتا ہے. تو جب وہ ایک گہرائی ہوتی ہے سخت ترین نیند تب تو نہیں جگے گا, لیکن جب نیند اپنا اثر ظاہر کر کے ہلکی ہو چکی ہوتی ہے تو ہلکی ہلکی آہٹوں پر آدمی اٹھ جاتا ہے. آخر یہ تو کون سی نیند تھی, یہ 300 سال تک سوتے رہے, کیا بخار نہیں آئے ہوں گے 300 سال کے اندر, کیا پہاڑوں کی چٹانیں نہیں ہوتی, کیا برفباریاں نہیں ہوئی, کیا بارش نہیں ہوئی ہوگی, کیا شور نہیں ہوا ہوگا. ابھی جگہ چاہیے, ابھی جگہ چاہیے نا. لیکن قرآن کیا کہہ رہا ہے, فضابنا علی آذانہم بالکہف سنین عددا, اتنے سال تک کے لیے چند سال تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے کانوں کی وہ سنوائی جو ہوتی ہے اس کو بند کر دیا تھا کہ آدمی لاکھ بار چیخے مگر ان کے کان جو پٹھے جو سماعت کرتے ہیں جو سنتے ہیں اس کے اب وہ نقابت حصے ختم کر دی گئی تھی, وہ سینسٹیو رہی نہیں گئی, اس کے اندر وہ احساس نہیں گیا تھا کہ وہ سن سکے. آدمی باپ چیختا رہتا اس کو پتا وہ ایسا ہوا کہ مر چکے ہیں, وہ حقیقت مرے نہیں تو سو رہے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کیا ہوا, انہیں جگا دیا. جب ہم نے چاہا تو ان کی وہ تکاوت حصی جو کان کے اندر کان میں آدمی کیسے سنتا ہے, اللہ تعالیٰ نے کان کے اندر کچھ پٹھے بچھا رکھے ہیں
جس کے اندر اللہ نے وہ ذکاوت پیدا کی ہے، جو وہ حس پیدا کر دی ہے کہ ہوا سے آواز، ہوا کے جوش پر، ہوا سے مل کر کے ٹکراتی ہوئی اس پتھر میں پہنچتی ہے، اور اس ہوا کے ذریعے آدمی اس گفتگو کا ادراک کرتا ہے، جانتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے باڈی کے اندر کچھ ایسی چیزیں بنا رکھی ہیں، آدمی خوشبو کا ادراک کرتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ناک کے اندر کچھ ایسے پتھر بنا رکھے ہیں کہ ہوا کے ساتھ خوشبو ہوا کے ساتھ ٹکرا کر وہاں پہنچتی ہے، تو پتھر ادراک کر لیتا ہے کہ اس کے اندر تلخی ہے، کاواٹ ہے، بدبو ہے، یہ خوشبو ہے، اللہ نے بدن کے اندر وہ چیزیں پیدا کر رکھی ہیں۔ بعض لوگ ہوتے ہیں کہ ان کی وہ پتھر کی کیفیت کمزور ہو جاتی ہے، تو اسے کیا کہتے ہیں؟ بہرا۔ کیا کہتے ہیں؟ بہرا۔ یہ مباحثہ نہ ہو رہا تھا، پھر ہم نے ان کو جگایا، گویا کہ ہم نے ان پٹھوں پر وہ قوت سمجھی دوبارہ دے دی ہے، دوبارہ دے دی، اٹھ گئے وہ، اٹھے تھا، اب اٹھ گئے، اب ان میں دو کیا ہو گئے، جنارما جی ہے بھائی آسپا دو گھر ہو گئے۔ قرآن کہتا ہے کہ بے قرار فرمایا کہ ہم یہ دیکھنا چاہ رہے ہیں کہ ان دونوں میں ٹھیک ٹھیک کون رہا ہے، یہ کتنا کہہ رہے ہیں، دونوں میں کوئی ٹھیک نہیں ہو سکا ہے، کہا ان لوگوں سے آگے نہ لے آنے یہاں پہ، اور آگے لوگوں ہم لوگ سن ہم لوگ اتنا جاؤں اور آگے لوگوں ایک دن سے تو بلا بلا کتنا کہہ رہے تو کچھ لوگوں نے کتنے تھے یہ مطلب دوسرا بولے تمہارا بھی کیا جاتا ہے تمہیں میں دو پڑھا ہوتا نہیں گیا سن گیا ایک ڈیڑھ سے یاد کرتا ہوا یار کہیں نہیں پیک کر دیتا اب بول رہے ہو گئے ایک لوگوں نے کہا کہ اللہ نے تو جانتا بھائی سچ سچ آپ پتا اور پہلے لوگوں نے کیا بولا کہ ایک دن میں آرام سے مجھے کیسے یہ لوگ رات کو بھاگے تھے صبح کی سفیدی جب مظاہر ہوئی تو باہر میں سے اور جاتے ہی تکان کی وجہ سے سو گئے جب ان کی آنکھ کھلی تو کب تھا دوپہر تھا دوپہر دوپہر کے وقت آنکھ کھلی تو لائف بات ہے صبح کو آدمی سو کر کے دوپہر بولے تو آدمی کیا سوچے گا یہ بزرگ یا آدھا میں سوئے یا سکتا ہے ایک دن بزرگ یا ہو دوسرے دن کا آدھا ہو انہیں کیا معلوم تھا کہ ہم تو 300 سال سو چکے سبحان اللہ نحن نقص عليك نباهم بالحق انهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى اور ان کا ٹھیک ٹھیک حال تمہیں سنائے وہ کچھ زبان تھے کہ اپنے رب پر ایمان لائے اور ہم نے ان کو ہدایت بڑھائی وزدناهم هدى ان کی ہدایت ہم نے بڑھا دی ہدایت کیسے بڑھا دی دیکھیں مسئلہ یہ ہے اصولی طور پر اگر کسی شخص کے سینے پر کوئی بندوق رکھ کر کے کہے کہ کلمہ کفر کہہ اور آپ کو شور کر دوں گا اس وقت وہ کفر کی بولی بول سکتا ہے کہ جان بچانے کے لیے اس کا ذکر قرآن میں حضرت ہمارے نیاز کے حوالے سے تم موجود ہے 14 میں پارن ملتا ہے جیسے ہمارے نیاز کو کافی انہوں نے پکا کہ ان کے مالک کو قتل کر دیا ان کے والدہ کو شہید کر دیا ان کے والد کو شہید کر دیا کیونکہ بہت مارا تو آپ نے جان بچانے کے لیے کچھ کفریہ کلمات کہہ دیے اور ہمیں روتے ہوئے لوگوں کی بات ہوں گے لوگوں نے آ کر کے بیان کیا گیا اس میں تو عمار کافر ہو گیا اور حضور فرمایا تو وہی کرتا ہے عمار تو سر پیر کے ناخون سے لے کر کے سر کے بال تک مکمل ایمان سے بھرا ہوا ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ عمار کافر ہو جائے اور روتے آپ ہوں گے یا اللہ حضور نے فرمایا کہ جب تم نے کل میں کفر کہا تھا تمہارا دل ایمان پر جمع تھا بولے یا رسول اللہ مکمل جمع ہوا تھا صرف جان بچانے کے لیے میں نے ایسا کہا تھا حضور نے فرمایا ہم تمہارے خود کو سجدہ نہیں کر سکتے ہاں ہمیں موقع تو سوچ کر کے بتائیں گے اس کی بھی تھی مانیں گی اس وقت رات تو جتنا ہوتا ہم نے ان کی ہدایت کو ان کی اور بڑھائی ہدایت کو زیادہ کر دیا کہ اس میں اتنا استحکام پیدا ہو گیا کہ یہاں پر یہاں سے ڈال کر کے بات کیا لیکن پھر بھی اس کے کفریا بولی کے ساتھ ہاں میں ہاتھ نہیں آیا یہ عظیمت ہے اور پہلے والی شکل رخصت ہوتی ہے وربطنا على قلوبهم، دیکھیں قرآن کا انداز، وربطنا على قلوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونه الها لقد قلنا اذا شاء. یہ بولی بولے تھے وہ لوگ، یہ آج جو ہے نا دقیانوں کیا کھڑا ہو کر کے یہ بولیاں بولے تھے وہ لوگ، کیا کہا؟ جب کھڑے ہوئے ہو کر بولے ربنا السماوات والارض، ہمارا رب وہ ہے جو آسمان اور زمین کا رب ہے، لن ندعو من دونہ الہا ہم اس کے سوا کسی معبود کو نہیں لیں گے، لقد قلنا اذا شططا ایسا ہو تو ہم نے حد سے گزری بھی کہہ دی، ہم تیری بات ماننے کے لیے تیار ہیں، ہمارا مالک کون، ہمارا رب کون، وہی جو زمین و آسمان کا رب ہے. اندازہ لگائے کسی جاہل بادشاہ کے ہاتھ کھڑے ہو کر کے اس قسم کی بولی بولنا، یہ ہدایت کی ذاتی نہیں طور کیا کہا جا سکتا ہے؟ ہدایت کی ذاتی نہیں، بھائی یہاں پر ضرورت آنی ہے کہ آدمی کے پیر کانپنے لگتے ہیں، آدمی خوفزدہ ہو جاتا ہے، لیکن یہ ہدایت کی بہت زیادہ تھی کہ انہوں نے برجستگی کے ساتھ اٹھے گئے، اس کام میں جب اس کے سامنے کھڑے ہوئے تو کیا کہا؟ ربنا رب السماوات والارض لن ندعو من دونہ الہا لقد قلنا اذا شططا، ایسی بات ہر جگہ نہیں ہو سکتی، ہاؤ لائے قوم لن تقل من دونہ الہا، یہ جو ہماری قوم ہے اس نے اللہ کے سوا خدا بنا دیا، یہ کون لوگ بول رہے ہیں؟ وہی لوگ بول رہے ہیں، کس کے سامنے؟ دخلوں کے سامنے، ہماری قوم کے لوگ خدا کے علاوہ بہت برا رکھتا ہے، لولا یأتون علیہم بسلطان بین، کیوں نہیں لاتے ان پر کوئی روشن سند، اگر ان کے پاس دلیل ہے تو لے کر کے آئے کہ ہاں یہ اپنے ہاتھوں پر آتے ہوئے بدھ یہ سب کے سب واقعی خدا بننے کے لائق ہیں. ذکر القرآن کے اندر لکھا ہوا ہے تو اس زمانے میں ایک بہت بڑا کوئی چرچ تھا جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے کئی سو سال پہلے بنایا گیا تھا، اور اس علاقے میں وہ اس کی پوجا کی جاتی تھی، اسی بدھ کو پوجا کرنے کے لیے، اسی بدھ پر ایمان لانے کے لیے ان پانچ چھ جو بزرگ تھے اور یہ کامرین کو مضبوط کیا اور کہہ دیا کہ ہماری یہ قوم ایک تخت بندو نہیں آ رہی ہے، اللہ کے علاوہ ان لوگوں نے معبود بنا رکھا، اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہے تو لے کر کے آئیں. سبحان اللہ، فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا، تو اس سے برتر راضی ہوں جو اللہ پر جھوٹ باندھے، کس قدر اللہ پر جھوٹ مار رہے ہو، پرستش کرائے کو، ورشپ کرائے کو، عبادت کرائے کو، اور پوجا کس کی جا رہی ہے؟ اللہ. وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ فَأَوُوا إِلَى الْكَهْفِ يَنشُرْ لَكُمْ رَبُّكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَيُهَيِّئْ لَكُم مِّنْ أَمْرِكُمْ مِّرْفَقًا، اور جب تم ان سے اور جو کچھ وہ اللہ کے سوا پوچھتے ہیں سب سے الگ ہو جاؤ تو غار میں پناہ لو، تمہارا رب تمہارے لیے اپنی رحمت پھیلا دے گا اور تمہارے کام میں آسانی سے سامان بنا دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان خاصان خدا کے دل کے اندر بات ڈال دی، یہ میں نے پکار بند ہو، زکریا نوح کے سامنے جا کر کے اس کی بات میں ہاں میں ہاں ملا، تمہارے لیے اللہ نے بڑے اچھے انتظامات کر دیے، اتنا اچھا انتظام کر دیا ہے کہ ینشر لکم ربکم من رحمتہ، اللہ اپنی رحمت تمہارے لیے پھیلا چکا ہے. اب اندازہ لگائیے کہ اس کی رحمتوں کا اندازہ پہاڑ پر ٹھنڈک زیادہ پڑتی ہے، پہاڑ پر گرمی بھی زیادہ ہوتی ہے، پہاڑ پر بارش بھی زیادہ ہوتی ہے، وہ پہاڑ میں درندے بھی دیتے ہیں نقصان ہو جانے والے، پہاڑ کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے، لیکن وہ کون سا پہاڑ ہوتا، اللہ نے اپنی رحمتیں کیسی ان کے لیے وسیع فرمائی، نہ تو اس کو کسی بلند کو کی، نہ کسی درندے نے کوئی تکلیف پہنچائی، نہ موسم کی آمد و رفت سے ان کے وجود پر کوئی اثر ہوا، ظاہر سی بات ہے کار پر تو بھی سمجھا ہوگا تو گئے نہیں تھے، بدن پر جو کپڑا تھا وہی لے کر کے گئے تھے، وہ زمین پر پتھروں پر لیٹے ہوں گے، سیلر بھی نہیں ہوگی اس کے اندر بارش ہوئی ہوگی، ٹھنڈک پڑی ہوگی تو پتھر سرد ہو گیا ہوگا، لیکن
اللہ تعالیٰ نے ان کے بدن سے ہر اس حس کو سلب کر لیا تھا کہ جس کے ذریعہ آدمی کوئی محسوس چیز کو محسوس کیا کرتا ہے. 300 سال تک نہ انہیں گرمی لگی، نہ ٹھنڈک لگی، نہ سیلن محسوس ہوئی، نہ بھوک لگی ہے. اور اللہ اکبر، رحمت الہی اس قدر ان کے لیے خاص کر دی گئی کہ وہ جگہ ان کے لیے پروٹیکٹڈ ہو گئی، کچھ بھی نہیں. اور اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ ان کے ذریعے گمراہ قوم کو ہدایت دی، اور اس سے بڑی رحمت کیا ہے کہ ان کے ذکر کو اپنے حبیب کے اوپر قرآن کی شکل اتار دیا. اس سے بڑی رحمت کیا ہو سکتی ہے؟ اللہ وَيُحَجِّ لَكُم مِّنَ أَمْرِكُمْ بِالْفَقَا، اور تمہارے کام میں آسانی کے سامان بنا دے گا، آسانیاں پیدا کر دے گا. بھاگو جاؤ، بھاگ کرو، بھاگ کرو، بھاگ کرو، چھپ جانا، میں تمہاری حفاظت کر دوں گا. اللہ کمال تو یہی ہے بھائی کہ وہ تو بزرگ تھے ہی، ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا. مولوی صاحب تھے، اب لوگ آ کر کے بولتے ہیں کہ وہ کتا راستے مل گیا تھا جو بھاگ رہے تھے. مفسرین کا خیال ہے کہ کتا ان کے ہاں رہتا تھا، اور یہ بات سچ بھی ہے کہ بزرگوں ولیوں کے ہاں رہنے والے جانور بھی صاحب فیض ہو جاتے ہیں، صاحب فیض ہو جاتے ہیں. کتنے واقعات اس کے لکھتے ہیں کتابوں کے اندر پڑھے آپ، اور یہ احکام کی تاریخ ہمارے ہاں ایک جگہ ہے، وہاں پہ ایک ولی کامل ہے سیدنا مقدوم اشرف سمنانی رضی اللہ تعالیٰ، عظیم الشان ولی کامل، صاحب کشف و کرامت بزرگ، اور عالم جلال اس قدر کی اس پر نگاہ ڈالنے چل جائے، بڑے باحیز بزرگ، بڑا باحیز آستانہ. سمنان کے بادشاہ تھے، بادشاہ چھوڑ دی، فقیر بن گئے. بادشاہ سمنان تھے، بادشاہ اپنے بھائی کو دے دی، خود فقیر بن گئے. اور پھر گھومتے گھومتے کہاں پہنچے؟ ہندوستان پہنچے. وہی داستان کریمہ ہے کہ سوچے کریم ہے. ان کے یہاں ایک بلی رہتی تھی، ان کے یہاں کیا کیا جاتا تھا کہ اگر بلک بغل دی ہاتھ سے جیسے گوالا ہو، گوالا جانے سے کہتے ہیں آپ کیا کیا بولتے ہیں، گوالا ہی بولتے ہیں. اگر بغل گاؤں کے اتنے گوالے ہوتے تھے، وہ دودھ لاتے تھے، اور ایک بہت بڑا تھا دیکھتا تھا، اس میں ڈالتے تھے، اس کو گرم کیا جاتا تھا، اور خانقاہ شریف میں جتنے لوگ ہوتے تھے، مریدین، متوسلین، متقلین، کیوں بھی تو ہاتھ سے لیا جاتا تھا. ایک روز ایک بڑا عجیب سماسیا پیش آیا، وہ دودھ اڑایا جا رہا تھا، اوپر سے خوفناک قسم کا کالا ناک گر کر کے اسی میں مر گیا، دودھ میں زہریلا. بلی پہلے گئی باورچی کے پاس، اور دیر تک چیخ چیخ رہی تھی، اور پیر پٹک گئی باورچی. اس کے بعد جب اس نے دیکھا کہ اب یہ دودھ گرم ہو چکا ہے، اور کھلانے کی بات آئی، تو خود شرم لگا کر پڑ گئی، خود شرم لگا گیا اسے دودھ میں، کون سے دودھ پڑ گئی. جس میں مکتوب مکتوب سنا لے دلہا کر کے پاس یہ بات پہنچائے گی، ضرور بلی تو مر گئی. فرمایا نہیں، بلی مر گئی کچھ مجھے خیر دودھ پھینک دیا گیا، اس لیے تو کھایا نہیں جا سکتا ہے. جب پھینکا گیا تو پتا چلا کہ اس میں خوفناک قسم کا کالا نال پڑا ہوا تھا، اگر وہ دودھ لوگ پی تو سب آ جائیں گے، اتنا زہریلا نال تھا. یا سارے کرم کا فائدہ تو کیا ہے؟ دیکھو یہ کامل ہے، ان کے یہاں ایک بلی رہتی تھی، وہ جتنی بار بولتی تھی بولنے کے مانا تھے اتنا کہا مطلب، ایک مرتبہ وہ بولی، دو مرتبہ مہمان آئے تھے، بڑا مسئلہ. بابا جی بڑا گسا ہوا، اسے شکایت کی شاید پاس جا کر کے خان لگائے گا، تینوں سال میں تجیب کا دکھائے، دو سال کھانے کے لیے بیٹھے، تینوں سال میں کابل روزے تھے، تینوں سال میں کیا کہا بولی تو ایک کا ایک توتا تھا، وہ توتا پرانے پال کے تلاوت کرتا کہ سنبھال دیتا، اور اس کے بعد اس کی صورتحال یہ تھی کہ جتنے بھی غلط قسم کے لوگ دروازے سے گزرتے سب کے بعد بتاتا کہ یہ پتھر ہے تو وہ پمپا ہے.
تو اولیاء کاملین کی صحبتوں سے میاں جانور پرندے درندے وہ فیضیاب ہو جاتے ہیں. وہ کتا اگر ان کے ہاتھ تھا تو ظاہر فیض نہیں ہوگا, سارے ظاہر فیض اس کا بھی ذکر آگے آیا ہمیں قرآن پاک میں. اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے رحمتوں ان کے اوپر رحمتوں کام کر لی. اب دیکھیں کہ اللہ نے ان کو کیسے حفاظت فرمائی. آیت پڑھتے جائیں, وہ تر شم تیزا تلا تزا اور ان کا حکیم ذات الیمین ویزا غربت تقردہم ذات الشمال وہم فی فجوة من ذلک من آیات اللہ من یهد اللہ فهو المهتد. اور یہ محبوب تم سورج کو دیکھو گے کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے اور جب ڈوبتا ہے تو ان سے بائیں طرف کپڑا جاتا ہے. یعنی اب دیکھیں کہ رب کریم کیسی مدد فرما رہا ہے. کوئی بھی مکان بنایا جائے اس کا رخ اگر اتر سائڈ کر دے شمال کی طرف کر دیا جائے تو اس میں گھوم جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں. مکان کا رخ اگر شمال کی طرف کر دیا جائے تو دھوپ جانے کے امکانات کم ہوتے ہیں, لیکن کبھی کبھی دھوپ پہنچتی ہے. لیکن قرآن کے کہنے کا مقصود یہ ہے کہ اس غار کا جو منہ تھا وہ شمال کی طرف تھا. جب سورج نکلتا تو نکلنے کی صورت میں بھی اس میں دھوپ نہیں پڑتی تھی, اور جب سورج ڈوبتا تو ڈوبنے کی صورت میں بھی دھوپ نہیں پہنچتی تھی. لیکن میرے ذہن میں ایک سوال ہے اور میں اس کا اللہ کی قدرت اور ان مریضوں کی دراوتی کے ہمارے ذہن ایک سوال ہے کہ سورج جو ہے مئی کے بعد دس دن کاٹنے شروع ہوتے ہیں مئی میں, تو سورج جو ہے نکلتا ہے ادھر ہے نا اور ڈوبتا ہے ادھر. وہ کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آج کل سورج جو گزر رہا ہے اگر اس کو ہم کوڑا کی شکل میں لیں تو تقریباً 90 ڈگری ہاف ہو جا رہا ہے یہ قرآن ہے نا, 90 ڈگری سائڈ یہاں نکلا پھر جا کر کے رک گیا لیکن گرمیوں میں 90 ڈگری نہیں رک گیا. گرمیوں میں 120 پر نکلتا ہے اور 140 جا کر ادھر رکتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے غار میں دھوپ کا جانا ضروری ہے. آپ کو مکان بنائیے تو جاڑوں میں کے دنوں میں ٹھنڈک کے دنوں میں جو آپ کے مکان میں اتر سائڈ میں شمال کی طرف میں نارتھ میں اگر آپ کا دروازہ ہے تو دھوپ نہیں جائے گی, لیکن گرمیوں میں شور ہے کہ دھوپ جائے, ڈوبتے وقت بھی جائے گی اور نکلتے وقت بھی جائے گی. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں ہم نے بچا لیا ہے ان کو, دھوپ پڑتی نہیں اس کے اندر, ایسی بار بنا دی اللہ کو. اب کیسے بنائی ہے اللہ کی طرف دیکھیں, تم دیکھو گے محبوب سورج کو دیکھو کہ جب نکلتا ہے تو ان کے غار سے دہنی طرف بچ جاتا ہے, انہیں دھوپ جلتا ہی نہیں, اور جب ڈوبتا ہے تو دیکھو کہ بائیں طرف سے کپڑا جاتا ہے, ڈوب جاتی نہیں وہاں سے. یہ اللہ کا تحفظ کیسے اس نے کیا سبحان اللہ. حالانکہ اس غار کے کھلے میدان میں ایسا نہیں کہ اس پر دیوار چھلی ہوئی ہو کہ دھوپ نہیں آتا, کھلے میدان میں صاحب دیواریں گر چکی ہیں پھر بھی نہیں آپ کھل رہی. اللہ ذلک من آیات اللہ, یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے نا. من یهد اللہ فهو المهتد, جسے اللہ راہ دے وہی راہ پر ہے. ومن یضلل فلن تجد له ولیا مرشدا, اور جسے گمراہ کرے تو ہرگز اس کا کوئی حمایتی نہ راہ دکھانے والا نہ پاؤ گے. یہ روح پورا ہو گیا, پتا چلا کہ اللہ جل شانہ ہی ہدایت دیتا ہے, اللہ جل شانہ ہی راستے سے الگ کر دیتا ہے. اس آیت کریمہ میں دراصل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک کو تسکین و تسلی دی گئی ہے. میرے حبیب فلعلک باقی نفسک علی آثارہم, آپ ایمان نہ لانے کی صورت میں جان پر کھیلنے کے لیے تیار, جان دیں گے ان کے پیچھے, ہدایت دینا اللہ کا کام ہے. آپ منظر و مشیر ہیں واپس دکھانے, نہ ایمان لائیں گے سبحان اللہ, نہ ایمان لائیں گے سبحان اللہ, اللہ پاک اس میں حدیث پاک کے حوالے سے
جو ارباب سر نے کچھ کتابیں لکھی ہیں اس میں ایک بات بتائی گئی ہے کہ اس میں دیا گیا ہے, میں بتلاؤں آپ کو, بتایا گیا ہے کہ ایک بار ہڑتال پر حضرت میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا تھا اصحاب کہف اس کو دیکھنے کا, آگے پڑھنا کیا ہے آئے گا, اور جو صحابی نے بھی سوچا کہ چل کر کے دیکھے تو حضور نے منع فرما دیا, صحابہ کو حضرت میرے معاویہ نے منع فرما دیا, فرمایا گیا کہ ان کی شکلیں اتنی خوفناک ہو چکی ہیں, اب بھی وہ اپنی قبر میں اپنے اقدار میں ہیں, اسی طرح سے ان کی باڈی سے سیف ہے, کیا جان دو اللہ کے لیے بسوریوں کی باڑی تو زمین تھوڑی کھاتی ہے, نہیں کھاتی ہے, سیف قرآن کیا کہتا ہے دیکھیں, یہ واقعہ عیسیٰ علیہ السلام 11 سال پہلے کا پولے تبھی قرآن حضور کے زمانے میں اور عیسیٰ علیہ السلام کے سال کا فرق ہے 575 سال کا فرق ہے, 11 کو اور 575 کا 1600 سال, 1600 سال کے بعد قرآن کیا کہتا ہے کہ اگر تم جاؤ گے رسول آپ دیکھو تو آپ کیا ہے, ہاں لبت پلا ڈبل نہیں تبھی رہوں فرارا والا بولی تبھی رہوں مروانا, یہ سننے والوں اگر تم انہیں چھانک کر دیکھے تو ان سے پیٹ پھیر کر بھاگے اور اسے حیرت میں بھر جائے, یہ کب فرمانا ہے قرآن, یعنی حضور کے زمانے میں قرآن مسلمانوں سے کہہ رہا ہے کہ 1700-1600 سال سے جو اللہ کے ولی بندے اپنے اس غار میں آرام فرما رہے ہیں اگر تم اس کو دیکھو تو کیا ہو, خوف زدہ ہو جاؤ, معلوم ہوا کہ اس کی باڈی سے ہے روح خالی نکل گئی ہے, پورا بدن اسی طرح اللہ نے محفوظ کر رکھا ہے, کیا دلیل, اور آج بھی اور قیامت تک محفوظ رہے گا, یہ دلیل اس بات کی ہے کہ اللہ کے ولیوں کو اللہ کے نیک و نیک بندوں کے بدن کو زمین نہیں کھاتی, یہ دلیل ہے, نیک بندوں کو نہیں کھاتی ہے تو پھر نبیوں کے سے کھائی, بیدو بادشاہ نے وہاں پہ جو تقریبات منائی تھی خاص اس دن جس دن جو لوگ اٹھے تھے اور یا کاملین کے مزارات پر, اس کی تقریب درس اسی کا ایک حصہ ہے, مزارات کو بنایا جاتا ہے نا, درس یہی طریقہ ہے, مزارات پر اس سے شاہی جو بنایا جاتا ہے اس میں کوئی مزاحت نہیں ہے, ہاں اگر کوئی ناجائز چیز ہے تو ناجائز چیز روکی جائے گی, اس کو بند کیا جائے گا, کیا سمجھا, کچھ لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں نا کہ وہاں پہ یہ بھی ہوتا ہے ڈھولک بجتی ہے طوائفیں ہنسی ہیں برا 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 برا, ہمارا کہنا یہ ہے کہ جو برانیاں ہیں ان کو روکو, کیا سمجھا, جو برانیاں ہیں ان کو روکو, نقصے اس کو آپ کیوں نہ جائے جو حرام کہہ رہے ہو, مثال اس کی بالکل ایسی جیسے پیر میں اگر پھنسی نکلی ہوئی ہے تو پھنسی کا علاج کیا جائے گا, پیر کاٹ دیا جائے گا, پیر کیوں مارا جائے گا بھائی, پیر کے کیا قصور ہے, تو جو برائیاں ان برائیوں کو برائیوں کے اوپر آپ جو بچاؤ کو, ہم تو اس برائیوں کو خالی, کسی بھی مزار کے اوپر اگر خلاف شرع کوئی کام ہوتا ہے تمام اہل سنت و جماعت کے علماء چیخ رہے ہیں کہ مزارات مبارکہ کے اوپر غیر شرعی امر نہیں ہونا چاہیے, یہ ذمہ داری عوام کی ہے, علماء اہل سنت اس سے مستثنی ہے, اس سے دستبردار ہے, اور علماء اہل سنت کا اس سے کوئی حال نہیں, یہ مختصر سی تفصیل کی اصحاب کہف کے حوالے سے انشاءاللہ تعالی, اسی لیے ہمیں دو رکو پڑھا ہے تاکہ جلدی جلدی اس کو پورا کریں, اس لیے واقعات میں زیادہ ہیں اور واقعات میں کوئی گہرائی تو ہوتی نہیں, جو چیز گہرائی کی ہوتی بتا دی آپ نے, اللہ صلی اللہ سیدنا و شفیعنا مولانا محمد باری وسلم صلاۃ و سلام علی کا سیدی یا رسول اللہ, رب کریم قرآن مقدس کی ترجمانی میں اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اسے معاف فرما, اور جو کچھ بیان کیا گیا اسے اپنی بارگاہ کا وہ قبر شرف قبول عطا فرما, مالک مولا ہمارے جتنے بھی احباب سامعین جن لوگوں نے قرآن میں شرکت کی ہے سب کی حاضر قبول فرما, اور قرآن مقدس کو ہمارے لیے دنیا اور آخرت میں ذریعہ نجات بنا, پریشانیوں سے نجات دینے والا بنا, محلل مشکلات بنا دے مالک مولا, اور اپنے کرم و فضل سے اس کی برکات اس کی سادگوں سے لمحہ لمحہ اپنا فضل عطا فرما اور موت کے وقت قرآن پاک کی ہدایت میں میسر آئے، قابل قرآن پاک کی ہدایت میں میسر آئے، حشر میں قرآن پاک کی ہدایت میں میسر آئے، اور حشر میں قرآن پاک ہمارے صاحبان بنا دے، جنت مصاحب بنا دے، قبر میں مجھ سے غمخار بنا دے۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔